سے باہر بھی موجود ہیں، لیکن علاقے کو صحیح طریقے سے ترقی دلوانے کا کوئی ہمیں بہت بڑا منصوبہ یا پلان نظر نہیں آتا۔ گنجان آباد ایجنسی ہونے کے باوجود فاٹا کے لیے مختص کیے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں مومند ایجنسی کا حصہ 7.1% ہے۔ یہ حصہ اورگزئی ایجنسی کے بعد سب سے کم ہے۔ ماضی میں اس محدود بجٹ کو بھی مؤثر انداز سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، تعلیمی مراکز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور موجودہ سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے مواقع اس سے بھی کم۔ پہاڑی علاقہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ صحت، تعلیم اور دیگر ترقیاتی منصوبے اس ایجنسی میں زمین پر کم اور فائلوں میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایجنسی کا صدر مقام غلنئے ہے۔ اس علاقے کو 1977 میں مومند ایجنسی کے صدر مقام کا درجہ دیا گیا۔ اگرچہ یہ علاقہ دوسرے علاقوں کی نسبت قدرے بہتر حالت میں ہے، لیکن یہاں پر بھی مشکلات کی بھرمار ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مومند قبائل کا جوان سال طبقہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر چارسدہ، مردان اور پشاور میں جا کر کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مومن پاکستان کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک کثیر تعداد ملک سے باہر بھی کام کرتی ہے۔ اس علاقے میں زراعت صرف ان حصوں میں ہوتی ہے جو وارسک ڈیم سے آنے والے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ باقی جگہوں پر زراعت کا انحصار قدرتی بارشوں پر ہے۔ زیریں مومند کا علاقہ نسبتاً زیادہ زرخیز ہے اور یہاں پر فصلیں بھی کاشت ہوتی ہیں۔ بالائی مومند چونکہ خشک اور بے سبزہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس وجہ سے یہاں پر روزگار کے مواقع اس سے بھی کم ہیں۔ یہاں کے لوگ عموماً مزدوری یا غلہ بانی کرتے ہیں۔ مومند کے رہائشی دوسرے علاقوں میں جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، مگر یہاں پر ان کی زندگی پسماندگی کے آخری درجوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر خواتین کی شرح خواندگی صرف 1% ہے۔ ناظرین، مومند ایجنسی کے اندر جگہ جگہ پر، بالخصوص ان جگہوں پر جو افغانستان کے بارڈر کے بالکل قریب ہیں، آپ کو 3 کونوں والے کانٹے ملتے ہیں، اور مقامی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کانٹے چند سالوں پہلے یہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ تمام کے تمام کانٹے افغانستان سے آئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں سے پیدل سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ علاقہ افغانستان کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا، اور تاریخی طور پر افغانستان کے اندر کا ایک علاقہ اس کا مرکز بھی تھا۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر جغرافیائی حد تک ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو پاکستان کو چاہتے ہیں اور پاکستان کو مانتے ہیں اور پاکستان کی رکھ کو اسٹیبلش بھی کروانا چاہتے ہیں اپنی ثقافت کے مطابق، ان کو کیا انسینٹیو دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ان علاقوں کے اندر موجود ہر طالب کو پکڑنا ہے، اور وہ تمام لوگ جو جہاد کا علم بلند کرتے ہیں ان کا کلا کما کرنا ہے۔ مومند ایجنسی کا پروفائل آپ کے سامنے ہے۔ جو بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم باجوڑ ایجنسی کے اندر کھڑے ہوں گے۔ ناردرن ایجنسیز جن میں سے 2 کا آج ہم نے پروفائل آپ کے سامنے رکھا، دوسری ایجنسی باجوڑ ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ باجوڑ ایجنسی کی خصوصیات کیا ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو مومند ایجنسی کا ایک پروفائل دیا تھا، اس وقت میں باجوڑ ایجنسی کے اندر موجود ہوں۔ ہم نقشے کے اوپر باجوڑ ایجنسی کا جغرافیہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں نقشے کے اوپر باجوڑ کس طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے یہ ایجنسی، اور اس کے ارد گرد کون سے علاقے پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق لفظ باجوڑ فارسی کے الفاظ سے مل کر بنا ہے، اس کا مطلب ہے جزیہ اکٹھا کرنا۔ روایت یہ ہے کہ سینکڑوں سال سے اس علاقے کے رہائشی ایک عرب قبیلے کے زیر دست ہونے کی وجہ سے خراج پیش کیا کرتے تھے، اور یہ نام اسی نسبت سے سامنے آیا۔ باجوڑ ایجنسی کوہ ہندو کش کے ساتھ واقع ہے۔ بہت سے اہم درے اس کو افغانستان کے صوبے کنڑ سے ملاتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے اس حصے میں سے غلاموں کو کام کاج کے لیے پہاڑی سلسلے سے گزار کر وسط ایشیا اور ملحقہ علاقوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے بڑھتی ہوئی اموات کے پیش نظر ان پہاڑوں کو ہندو کش کا نام دے دیا گیا۔ لیوگران، کاغا، گھوگی اور ناوا یہاں کے چند ایک مشہور درے ہیں۔ سکندر اعظم ناوا پاس کے راستے اس علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد سوات کی وادی میں مقامی مارکوں کے ذریعے اس نے اس علاقے کو اپنے زیر اثر رکھا۔ باجوڑ ایجنسی کی جغرافیائی اہمیت اس تاریخی حقیقت سے آیا ہوتی ہے۔ عملی طور پر باجوڑ ایجنسی مالاکنڈ ڈویژن کے جنوبی دروازے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ایجنسی سے کوئی بھی مسافر دیر، چترال، سوات اور پھر اس سے آگے کوہستان، بچگرام، مانسیرا اور ایپٹ آباد کے علاقوں تک پہنچ سکتا ہے۔ باجوڑ ایجنسی کی دوسری طرف مومند ایجنسی کا علاقہ ہے۔ اگر آپ آج کل کے حالات کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ کیوں باجوڑ اور مومند ایجنسی کے علاقے ایک ہی قسم کے طالبان کے زیر اثر ہیں۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں ہونے والے آپریشن کا رد عمل دوسرے علاقوں میں فوراً نظر آتا ہے۔ اگرچہ باجوڑ اور مومند فاٹا کا حصہ ہے اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اور مالاکنڈ ڈویژن صوبائی اختیار میں ہے، لیکن ان علاقوں کا جغرافیہ اس آئینی حد بندی کو زائل کر دیتا ہے۔ باجوڑ ایجنسی کو پہنچنے کے لیے صرف تین ہی قابل ذکر راستے ہیں۔ ایک تو مالاکنڈ ڈویژن کی طرف سے سفر کر کے یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، دوسری طرف مومند ایجنسی کے بیچ میں سے سفر کر کے بھی یہاں پر آیا جا سکتا ہے، اور تیسرا راستہ افغانستان کی طرف سے گھوم کر پہاڑی سلسلے عبور کر کے اس علاقے میں آتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جغرافیہ اور باجوڑ ایجنسی کی حدیں۔ جس طرح کہ ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں ان پروگرامز کے اندر، ہر ایجنسی کے اندر مختلف قبائل آباد ہیں، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں اور طریقے مختلف ہیں۔ باجوڑ ایجنسی کے اندر قبائل کون سے آباد ہیں، ان کے طریقے کیا ہیں، رسم و رواج یہ کیا ہیں، اور وہ زندگی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ہر ایجنسی کی طرح باجوڑ ایجنسی میں بھی مخصوص قبائل رہائش پذیر ہیں۔ دوسری ایجنسیوں کے مقابلے میں یہاں پر قبائل اور ان کی شاخیں گنی چنی ہیں۔ اس طرح یہاں کی سماجی حقیقتوں کو سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ باجوڑ میں آپ کو دو اہم قبائل کے نام بار بار سننے کو ملیں گے، اور یہ ہیں عثمان خیل اور ترکانی۔ یہاں پر رہنے والے لوگ زیادہ تر انہی دو قبائل کی ذیلی شاخیں ہیں۔ عثمان خیل اس علاقے کے پہلے بڑے قبیلے یوسف زئی کے ساتھ سینکڑوں سال پہلے اس علاقے میں آئے تھے۔ اگرچہ دوسرے علاقوں میں یہ دونوں قبائل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گھل مل گئے کہ ایک دوسرے کی شناخت مشکل ہو گئی، مگر باجوڑ میں عثمان خیل کے لوگوں نے اپنی آزادانہ اور امتیازی حیثیت کو برقرار رکھا۔ آج کل کے دور میں یہ قبیلہ پٹھانوں کی قدیم روایات اور علاقائی رسومات کی پابندی کے لیے مشہور ہے۔ دوسرا بڑا قبیلہ ترکانی ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے باجوڑ میں ہونے والے قبائلی فسادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکانی افغانستان کے صوبے ننگرہار سے اس علاقے میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہاں پر مستقل قدم جمائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ برطانوی راج کے دنوں میں جو نظام چھوڑا گیا اس کو بعد از آزادی تبدیل نہیں کیا گیا۔ 1973 کے اندر جب باجوڑ ایجنسی بنی تو یہاں پر بھی عملاً وہی نظام رائج تھا جو دوسری ایجنسیز کے اندر تھا، لیکن اس کے باوجود باجوڑ کے خصوصی حالات کے پیش نظر کچھ تبدیلیاں یقیناً تھیں۔ باجوڑ کے یہ جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے باجوڑ کے موجودہ حالات کے اوپر بہت فرق پڑا۔ تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس جگہ پر آ کر باجوڑ کے جو انتظامی معاملات ہیں دوسری ایجنسیز کی طرح نپٹائے گئے، اور کہاں پر آ کے یہ معاملات تھوڑے سے مختلف رہے۔ باجوڑ ایجنسی کا رقبہ 590 مربع میل ہے۔ دوسری ایجنسیز کی طرح یہاں پر بھی پولیٹیکل ایجنٹ اپنے معاونین کے ذریعے انتظامی امور چلاتا ہے۔ ایجنسی کا مرکز خار کے علاقے میں ہے۔ اس کی دو سب ڈویژنز اور 7 تحصیلیں ہیں۔ عام ایجنسیوں کی طرح یہاں پر ملک کے بجائے لنگی برداروں کے ذریعے مقامی انتظامی امور چلائے جاتے ہیں۔ ان لنگی برداروں کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہے۔ یہ سرکاری ممتاز شخصیات کے زمرے میں آتے ہیں اور باقاعدہ سالانہ وظیفہ وصول کرتے ہیں۔ یہ اہم شخصیات انتظامیہ اور مقامی قبائل کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ دوسری ایجنسیوں کے مقابلے میں باجوڑ سیاسی طور پر ذرا مختلف ہے۔ اس علاقے میں عرصہ دراز سے مقامی قوانین کا اثر و رسوخ زیادہ رہا ہے۔ خان اف نواگئی، خان اف خار اور خان اف پشت اس علاقے کے معروف خان ہیں۔ یہ قوانین اپنے علاقوں کے بیتاج بادشاہ سمجھے جاتے رہے ہیں، مگر آج کل طالبان کے سامنے تھوڑے سے بے بس نظر آتے ہیں۔ اس علاقے میں اگرچہ فاٹا کے موجودہ قوانین رائج ہیں، مگر روایتی طور پر یہاں کے لوگوں کی ترجیحات شرعی قوانین کے حق میں ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ کے زیر سایہ ہونے والے جرگوں کی اہمیت اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مقامی جھگڑوں کا تصفیہ جو بہت عرصے تک خوانین کے ہاتھ میں تھا، اب طالبان کی عدالت میں جاتا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ خوانین اور سیاسی انتظامیہ کے سست رو نظام انصاف نے اس علاقے کے بہت سے لوگوں کو طالبان کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج کل سڑکوں پر مقامی